محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے. رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان.
نور رمضان 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 اللہ تیرا ہے احسان روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان علم و ادب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. ماہ رمضان المبارک کے سلسلے وار پروگرام نور رمضان کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین کما حقہ مستفیض ہوں گے.
سامعین ماہ رمضان المبارک کے خیر و برکت سے سرشار اس مہینے میں آج ہم پروگرام نور رمضان میں خود سازی جیسے اہم مسئلے پر مختصر روشنی ڈالیں گے.
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی, تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی, شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر, مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان, رمضان 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 ہے رحمان, ایمان 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 ہے رمضان, رمضان 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 ہے رحمان, ایمان 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 ہے رمضان.
ماہ رمضان المبارک خود سازی کے لیے ایک اہم موقع ہے اور اس مسئلے کا آغاز خود شناسی سے ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے خود کو اچھی طرح سے پہچانے اور اپنی شناخت حاصل کرے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. ساتھ ہی یہ کہ خود شناسی کے ذریعے ہی خدا شناسی بھی حاصل ہوتی ہے. جو شخص خدا کی معرفت رکھتا ہے وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہے اور پھر اس کا کردار و عمل خدائی رنگ میں ڈھل جاتا اور خدا پسندانہ ہو جاتا ہے. خداوند عالم بھی معنوی حقائق کے ادراک کا ایک دریچہ اس کی جانب کھول دیتا ہے تاکہ وہ حقائق کا مزید ادراک کر سکے. اس کی مثال اس ڈرائیور کی ہے جو سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے نئے نئے مناظر سامنے آتے جاتے ہیں. اسی سبب سے بندہ جتنا زیادہ خدا کی جانب قدم بڑھاتا اور اس سے لو لگاتا ہے اس پر نئے نئے حقائق منکشف ہوتے جاتے ہیں اور مزید پردے اس کی آنکھوں سے ہٹتے جاتے ہیں اور خدا پر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے.
سامعین, خود سازی کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے باطن پر خاص توجہ دے اور مادیات کو کم اہمیت دے اور اپنی روح کو ایسی اخلاقی خوبیوں سے آراستہ کرے جس سے ایک انسان کا بہرہ مند ہونا لازمی ہے. اسی سبب سے ماہ رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان اپنی اصلی حقیقت کی جانب پلٹ سکتا اور اپنے انسانی جوہر اور مقام و منزلت کو در کر سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک لمحہ بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوگا. منقول ہے کہ بعض ظاہر بین افراد نے ایک ولی خدا سے پوچھا, اے شیخ, فلاں شخص تو پانی پر راستہ چلتا ہے لیکن وہ ڈوبتا نہیں. شیخ نے کہا, یہ تو آسان کام ہے کیونکہ میڈھک بھی ایسا کرتا ہے. پھر ایک دوسرے شخص نے کہا, میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو ہوا میں پرواز کرتا ہے. شیخ نے کہا, یہ بھی سادہ اور آسان کام ہے کیونکہ مکھی اور مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں. ایک تیسرے شخص نے کہا, اے شیخ, میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو چشمے زدن میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت طے کر لیتا ہے. شیخ مسکرائے اور کہا, یہ کام تو اور زیادہ آسان کاموں میں سے ہے کیونکہ شیطان بھی چشم زدن میں مشرق سے مغرب کا سفر طے کر لیتا ہے اور اس طرح کے کاموں کی کوئی ارزش و اہمیت نہیں ہے. اس وقت شیخ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس طرح سے کہ سب سن سکیں, مرد وہ ہے کہ جو اپنے ہم صنف کے درمیان بیٹھے اٹھے سوئے اور کھائے پیے اور بازار میں اپنے ہم نو کے ساتھ معاملہ کرے, لوگوں کے ساتھ معاشرت کرے اور ایک لمحہ بھی اس کا دل یاد خدا سے غافل نہ ہو.
اور آئیے اب کچھ فقہی مسائل کا بھی جائزہ لیتے ہیں. سامعین, روزہ ایسے افراد پر واجب ہے کہ جو روزہ رکھنے کی شرطوں پر پورے اترتے ہوں, اور وہ شرطیں یہ ہیں: روزہ رکھنے والا بالغ ہو, عاقل ہو, دیوانہ روزہ نہیں رکھ سکتا, طاقت رکھتا ہو, کیونکہ جو شخص روزہ رکھنے کی توانائی نہ رکھتا ہو اس پر روزہ واجب نہیں ہے, جیسے بوڑھے مرد اور عورت کے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو. روزہ رکھنے والا بے ہوش نہ ہو, مسافر نہ ہو, کیونکہ مسافر کی نماز قصر ہے اور اس کا روزہ بھی باطل ہے. عورت حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو, روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ مضر نہ ہو اور روزہ روزہ دار کے لیے حرج اور مشقت کا باعث نہ ہو. اس بنا پر روزہ نابالغ بچے، دیوانے، بے ہوش شخص یا ایسے شخص پر کہ جس میں روزہ رکھنے کی توانائی نہ ہو، اسی طرح حائض اور نفسا عورتوں پر، اور وہ شخص جس کے لیے روزہ نقصان دہ ہو یا زیادہ مشقت رکھتا ہو، ان سب پر روزہ واجب نہیں ہے.
اس درمیان روزہ واجب ہونے کی شرطوں کے سلسلے میں بعض نکات پر توجہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. انسان کو بدن میں کمزوری کی بنا پر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر وہ خود میں اس حد تک کمزوری کا احساس کرے کہ جس کا تحمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے، تو ایسے میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے. اور اسی طرح اگر اسے کسی طرح کا ضرر یا خوف لاحق، اس بنا پر وہ لڑکیاں جو سن بلوغ تک پہنچ جاتی ہیں یعنی 9 سال مکمل ہو جاتے ہیں، ان پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور ان کے لیے روزہ اس سبب سے چھوڑنا کہ ان کے لیے دشوار ہے یا جسمانی کمزوری یا اس جیسے مسائل ہیں تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر روزہ رکھنا ان کے لیے مضر ہو یا اس میں بہت زیادہ مشقت پیش آتی ہو تو وہ روزہ توڑ سکتی ہیں.
سامعین، دعا افطار کے وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور افطار کا وقت دعاؤں اور حاجتوں کی مقبولیت کے لیے بہت زیادہ قیمتی شمار ہوتا ہے. وصی رسول خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ آپ افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: بسم اللہ، اللہم لک صمنا ولا رزق کا افطرنا، فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری دی ہوئی نعمت اور روزی سے افطار کر رہا ہوں، پس تو یہ روزہ قبول کر لے کہ سب سے زیادہ سننے والا اور علیم و دانا ہے. اس بات پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وقت افطار سورہ انا انزلنا پڑھا جائے اور افطار کے وقت صدقہ دیا جائے، اگرچہ چندانہ خرما یا شربت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت رہی ہے. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: جو بھی مومن ماہ رمضان المبارک میں کسی مومن کو کھانا کھلائے تو خداوند عالم اسے اس شخص کا اجر عطا کرے گا کہ جس نے راہ خدا میں 30 بندے آزاد کیے ہوں، اور خداوند متعال کے نزدیک اس کی ایک دعا مستجاب ہے.
علم محمد، عدل محمد، پیار محمد. علم محمد، عدل محمد، پیار محمد. ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد. ہم اجمالی کیا جائیں تفصیل میں ان کی، کیا دنیا کیا عقبا سب تحویل میں ان کی. وقت کے بیچ محمد، وقت کے پار محمد. ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد. سورج، چاند، ستارے ان کے زیر سایہ، سورج، چاند، ستارے ان کے زیر سایہ. جو ان تک پہنچا وہ روشنیاں لے آیا. بانٹیں کیا کیا چمکیلے کردار محمد. ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد.
سامن، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا: ابا الحسن، رمضان کا مہینہ نزدیک ہو گیا ہے، افطار سے پہلے دعا کرو. جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا: اے محمد، جو ماہ رمضان میں افطار سے پہلے یہ دعا پڑھے، خداوند عالم اس کی دعا کو مستجاب، اس کے نماز و روزے کو قبول اور اس کی 10 دعاؤں کو قبول کرے گا، اس کی گناہوں کو بخش دے گا، اس کے رنج و غم کو مٹا دے گا، اس کی پریشانیوں کو برطرف کر دے گا، اس کی حاجتوں کو بر لائے گا، اسے اس کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اس کے عمل کو پیغمبروں اور صدیقوں کے عمل کے تصدق میں رفعت و بلندی عطا کرے گا، اور روز قیامت میں اس کا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ درخشاں اور چمکتا ہوا ہوگا، اور وہ دعا یہ ہے: میرے خدایا، اے عظیم نور کے خالق اور اے اعلی و ارفا عرش و کرسی کے حامل پروردگار، اور اے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کے مالک، اور عظیم شفاعت اور ناقابل تسخیر روشنی کے مالک و پروردگار، اے تورات و انجیل و زبور و فرقان کے مالک، تو ہی آسمانوں کی ہر شے کا خالق ہے، اور تو ہی زمین میں موجود ہر چیز کا مالک و خالق ہے، اور تیرے سوا زمین و آسمان میں کوئی خدا نہیں ہے۔ تو ہی زمین و آسمان میں موجود ہر شے پر تسلط اور غلبہ رکھتا ہے، اور تیرے سوا ان پر کسی اور کا غلبہ نہیں ہے۔ تو ہر اس شے کا بادشاہ اور مالک ہے کہ جو آسمان و زمین میں ہے، اور کوئی بھی تیرے سوا ان چیزوں کا بادشاہ اور مالک نہیں ہے۔ پروردگارا، میں تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ دیتا ہوں، اور تیرے اس نور کا واسطہ کہ جس سے سارا جہاں روشن و منور ہے، اور تیری اس بادشاہت کا واسطہ کہ جو قدیم ہے۔ اے وہ کہ جو زندہ ہے اور اسی کے سہارے ہر شے میں زندگی ہے، میں تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کے صدقے میں ہر طرف نور اور روشنی پھیلی ہے، اس نام کا واسطہ کہ جس سے آسمان و زمین منور ہو گئے، اور اس ذات کے صدقے میں کہ جس کے واسطے سے گزشتہ اور آئندہ کی امتوں کی اصلاح انجام پائی اور وہ نیک و شائستہ قرار پائیں۔ اے وہ ذات کہ جو ہر زندہ مخلوق سے پہلے زندہ تھی اور ہر زندہ مخلوق کے بعد بھی زندہ رہے گی، اور اے وہ خالق و حی کہ جس کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے، محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیج اور میرے گناہوں کو بخش دے، اور میرے لیے تمام امور میں آسانی اور گشائش عطا فرما، اور مجھے محمد والے محمد علیہ السلام کی سیرت و سنت اور دین و ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور میرے عمل کو قبول فرما، اور تو نے اپنے اولیاء اور فرما بردار بندوں کو جو کچھ عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کر، کیونکہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تجھ پر ہی توکل کیا ہے، اور تجھ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہوں اور توبہ و انابہ کرتا ہوں۔ میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں نے تیری جانب قدم بڑھایا ہے۔ اب تو تمام خوبیوں اور نیکیوں سے میرے اور اہل و عیال کے دامن کو بھر دے، اور مجھ سے اور میرے اہل خانہ سے تمام شر کو دور کر دے۔ تو ہی وہ تمام نعمتیں اور رحمتیں برسانے والا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو کسی خلق شدہ آئیڈیل کے بغیر خلق کیا، اور تو ہی جسے چاہتا ہے خیر و بھلائی عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے دور کر دیتا ہے۔ بس تو مجھ پر منت و احسان کر، اور مجھے بھی اپنی رحمت وافرہ سے ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کو تو نے خیر اور نیکی عطا کی ہے۔ اے سب سے مہربان اور ارحم الراحمین پروردگار۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پانچویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اجعلني فيهم من المستغفرين، واجعلني فيهم من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيهم من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے، آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے قریبی دوستوں میں سے قرار دے، اپنی محبت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ تمام سامعین کی دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت کی آرزو کے ساتھ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ.
اللهم بلغنا رمضان رمضان، اللهم بلغنا رمضان رمضان،
آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان،
ماہ رمضان کی بھی تو کیا بات ہے،
ماہ رمضان کی بھی تو کیا بات ہے، اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے،
اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے،
رحمت کی رمجم ہوئی،
اس مہینے میں رحمت کی رمجم ہوئی،
اس مہینے میں رحمت کی رمجم ہوئی،
اس مہینے میں روزوں کی کیا بات ہے،
اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے،
اس مہینے میں لمحہ بلمحہ کرم،
اس مہینے میں لمحہ بلمحہ کرم،
اس مہینے میں لمحہ بلمحہ کرم،
اس مہینے میں سحری کی کیا بات ہے.
عزیز سامعین، ابھی آپ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علم ایک بیش قیمت اچھی میراث، ادب بہترین زیور، غور و فکر ایک صاف آئینہ، اور معذرت خواہی ڈرانے والا نہ سے ہے. تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو. دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، بے نیازی، عزت اور آرام و سکون. لہٰذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے. بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے. تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز ہو. اور سامعین لیجیے، اب آئیے سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں، پروگرام خلقت کی رانائیاں. عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
سامعین، بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں. اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے. اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
انسان اور حیوان کے درمیان اصلی فرق قدرت، تدبر اور علم کا ہے۔ اس کے باوجود جانور انسان کی بعض خصوصیتوں میں ان سے زیادہ آگے ہیں، جیسے بعض حیوانوں کی جسمانی طاقت انسانوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح انسان کی چلنے کی رفتار سے بعض حیوانوں کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے بعض جانوروں کی قوت بینائی، قوت سماعت، سونگھنے اور احساس کرنے کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ ہے۔ انسانوں کی تمام تر ترقی و کامیابی کے باوجود عمریں کم ہوتی ہیں اور بعض حیوانوں سے کم زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان مندرجہ بالا صفات کے علاوہ بہت سے مواقع پر انسان نے حیوانوں سے زندگی میں پیش آنے والی بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، اور یہ حیوانوں کے ذی ہوش اور بافراست ہونے کی دلیل ہے۔ در حقیقت حیوانوں کی یہ ہوش مندی ان کی بنیادی ضرورتوں، خصوصاً انواع و اقسام کی غذاؤں کے حصول کے لیے ہے، جو انسانوں کی حیرت و عبرت کے لیے ہے۔ آئیے ان ذی ہوش اور چالاک حیوانوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔
بہتر ہے کہ چالاک و ہوشیار جانوروں کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس موضوع کی جانب غور کریں کہ خالق کائنات نے کس طرح سے حیوانوں میں بھی اپنی محبت و رحمت کو ودیعت کیا ہے۔ اور چونکہ حیوانات عقل و فکر سے عاری ہوتے ہیں اور ممکن ہے مشکلات و پریشانی اور رنج و الم میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے انہیں چالاکی اور ہوشیاری عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پہاڑی بکری ہے جس کی غذا سانپ ہے، اور جب وہ اپنی غذا یعنی سانپ کھا لیتی ہے تو کھانے کے بعد اس پر پیاس کا شدید غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ندی یا نالے کی طرف پانی پینے کے لیے بھاگتی ہے، لیکن اسے یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل نہ جائے اور وہ موت کے منہ میں چلی جائے۔ اس لیے دریا کے کنارے جا کر ٹھہر جاتی ہے اور بہت زور زور سے چلاتی اور فریاد کرتی ہے، مگر پانی کو منہ تک نہیں لگاتی، کیونکہ اگر وہ پانی پی لے گی تو فوراً ہی مر جائے گی۔ تو کیا اس صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں یہ فکر و تدبر نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس جانور کو کس طرح خلق فرمایا ہے کہ اپنی موت کے خوف سے پانی کے پاس پہنچنے کے باوجود پانی کو منہ نہیں لگاتی اور سخت پیاس کے باوجود اسے تحمل و برداشت کرتی ہے؟ حالانکہ اکثر انسان کے جو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ایسے موقع پر برداشت نہیں کر پاتا اور قوت برداشت کھو بیٹھتا ہے۔
اسی طرح آپ اللہ کی ایک اور مخلوق لومڑی کو ہی دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کے حربے استعمال کرتی ہے۔ اس جانور میں چالاکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا شکار بڑی ہی چالاکی سے کرتی ہے اور بڑے ہی احتیاط اور حوصلے کے ساتھ کافی دیر تک انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، اور جب مناسب موقع دیکھتی ہے تو اپنے شکار کو ایک لمحے کے لیے غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ انڈوں، پرندوں کے بچوں اور باغ میں موجود پھلوں کو بھی کھانے سے نہیں چوکتی۔ اس کی ایک نرالی ادا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں تو بہتر ہی ہوگا۔ یہ جانور اپنی پونچھ کو دوسرے جانداروں کو اغوا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، یعنی پونچھ کو داہنی اور بائیں جانب ہلا کر اپنے شکار کو بہکا کر اسے حیران ہو مبہوت کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب جاتی ہے، اور جب اپنے شکار کو بہت زیادہ مبہوت اور وحشت زدہ پاتی ہے تو اچانک اس کے بھاگنے کے تمام راستوں کو بند کر کے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ مرغابی کا شکار کرنا چاہتی ہے تو گھاس پھوس اور پتیوں کا ایک ڈھیر تیار کر کے اسے لے کر پانی میں اتر جاتی ہے، اور اس ڈھیر کے پیچھے خود کو چھپا کر منتظر رہتی ہے، اور لومڑی کے وجود سے غافل بیچاری مرغابی جب اس کے قریب آ کر نہاتی اور تیرتی ہے تو لومڑی مناسب موقع دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں بہت زیادہ وقت خرچ کرتی ہے، اور بہت زیادہ تلاش و کوشش کرنے کے باوجود کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، لیکن جب وہ اپنی تلاش و جستجو کو بے نتیجہ پاتی ہے اور اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے تو پیٹ کے بل لیٹ جاتی ہے، پھر اپنے پیٹ کو پھلا لیتی ہے تاکہ پرندے یہ خیال کریں کہ وہ مر گئی ہے، اور ایک بہترین غذا ہمارے لیے آمادہ ہے، اور جیسے ہی پرندہ آ کر اس پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی اس کو دبوچ لیتی ہے اور اپنے دھاردار و نکیلے دانتوں کو اس کی گردن میں دھسا دیتی ہے، اور اس طرح اپنی چالاکی و مکاری سے اپنا شکار کرتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تمام ہتھ کنڈے اور چالاکیاں لومڑی کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے؟ آخر کس نے عقل و شعور سے آری لومڑی کو یہ چالاکی اور ہیلا گری عطا کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ درندوں کی طرح سے لومڑی میں شکار کرنے کے لیے اتنی زیادہ قوت و توانائی نہیں پائی جاتی ہے، لہذا حکیم و دانا پروردگار نے اسے ہوشیاری و چالاکی عطا فرمائی ہے، تاکہ اپنی اسی چالاکی اور ہوشیاری کے سائے میں وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے بسر کرے۔
سامعین، پانی کے اندر زندگی بسر کرنے والی بہت سی مخلوقات میں سے ایک ڈولفن مچھلی بھی ہے جو بہت ہی باہوش اور زیرک ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات اور ڈولفن کے دماغ کے سٹی اسکین کی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دلچسپ مچھلی اس دنیا میں موجود عقل مند ترین مخلوقات کے درمیان موجود ہے، اور درک اور احساس کرنے کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ مالا مال ہے۔ ڈولفن مچھلیوں اور دریائی مخلوقات کے علاوہ کبھی کبھی پرندوں کا بھی شکار کرتی ہیں۔ جس وقت ڈولفن پانی کے اندر رہتی ہے اس وقت وہ پرندوں کو اس طرح شکار کرتی ہے کہ پہلے وہ ایک مچھلی کو پکڑتی ہے، پھر اسے پانی کی سطح پر رکھتی ہے تاکہ وہ اوپر تیرتی رہے، اور خود اس کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ وہ پانی کو ہلاتی رہتی ہے تاکہ باہر سے دکھائی نہ دے، اور جیسے ہی کوئی پرندہ مچھلی پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی حملہ کر کے اپنے چنگل میں لے لیتی ہے۔ کیا آپ نے کیڑے مکوڑوں کے درمیان کبھی مکڑی کے حیرت انگیز شکار کے بارے میں سنا ہے؟ بعض موقع پر یہ مکڑیاں اس لیے جالا بنتی ہیں تاکہ ادھر سے گزرنے والے کیڑے مکوڑوں کا شکار کریں۔ اسی طرح سے بعض مکڑیاں زمین پر ہی اپنا شکار تلاش کرتی ہیں۔ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے بہتر ہے کہ اپنی تحقیقات کا دائرہ کچھ اور بڑھائیں۔ مثلاً بعض مکڑیاں سوراخ کھودتی ہیں اور انہیں گھاس پھوس اور اپنے چپکنے والے تاروں سے بھر دیتی ہیں، اس کے بعد منتظر رہتی ہیں تاکہ شکار وہاں سے گزرے، اور جب وہ ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے تو اس کا شکار کر لے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض مکڑیاں تیزی کے ساتھ خود کو شکار تک پہنچاتی ہیں۔ ان کے پٹھے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیر پر کھڑی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اڑتے وقت ہائیڈرولک کا سہارا لیتی ہیں، اور اپنے جسم میں موجود ایک قسم کے پانی کے ذریعے اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی ہیں تاکہ ہائیڈرولک کے ذریعے اڑنے کی طاقت پیدا کریں۔ یہ مکڑیاں اپنے قد سے 50% اوپر چھلانگ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں، اور دنیا میں اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔
ہم انسانوں نے اپنے انجینئرنگ کے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجیز کو حیوانوں اور ان کی طرز زندگی سے سیکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان حیوانوں نے کس طرح اس قدر قابل مشاہدہ قوت و توانائی حاصل کی ہے؟ اگر لومڑی اور مکڑیوں جیسی مخلوق عقل جیسی نعمت سے سرفراز ہوتی تو اس طرح کی قوت و طاقت کو دوسروں تک منتقل کر کے وسعت دیتی اور انسانوں کے مقابلے میں رقیب بن جاتی، لیکن خالق حکیم نے انہیں اتنی ہی ہوشیاری اور ذہانت دے کر پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر سکیں کہ انسانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچا سکیں، اور انسانی علوم میں ترقی و پیش رفت کا سبب اور انسانوں کے لیے باعث عبرت ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ حیوان جو ایک ساتھ بہت سا بچہ جنتی ہیں ان میں سے ایک کو کھا جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ گھر میں پالی جانے والی مرغیاں کہ جو بہت سے انڈوں پر بچے کے لیے بٹھائی جاتی ہیں، ان انڈوں میں سے ایک انڈے کو کھا جاتی ہیں۔ شاید مرغی کا یہ کام پہلی مرتبہ لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی بے رحمانہ اور سخت معلوم ہو، لیکن اگر بہت ہی غور و فکر اور تدبر سے کام لیا جائے تو کیا ممکن ہے کہ تمام مخلوقات کی بنسبت بخشنے والے اور مہربان پروردگار کی الفت و محبت کو نظر انداز کر دیا جائے؟ اور کیا حیوانوں میں موجود تمام حیرت انگیز کارناموں اور ان کی زندگی میں پائی جانے والی اسرار و رموز کو اتفاقی سمجھا جائے؟ خالق کائنات کی لامحدود قدرت اور بے پناہ علم کا اعتراف اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے ان صفات کا انکار کیا جائے اور اس کی خلقت کے امور کو اتفاقی سمجھا جائے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں، پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے اخبارات کی سرخیاں اور مقالے۔ تو آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی سرخیوں سے۔ مودی حکومت غریبوں اور کسانوں کی دشمن۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سنگین طور پر زخمی۔ قابض اسرائیلی حکومت ہر دھرمی ترک کر دے تو معاہدہ ممکن ہے حماس۔ پاکستان میں انسانی ترقی کی درجہ بندی میں بہتری آئی ہے اقوام متحدہ۔ اسرائیل فلسطینی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے یو این اہلکار۔ غزہ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، 7 اجتماعی قتل عام، 70 روزہ دار شہید۔ رفح میں اسرائیل کے منصوبہ بند چھاپے کے باوجود حماس بچ جائے گا حزب اللہ۔ غزہ امداد پہنچانے کے لیے زمینی راستوں کا کوئی متبادل نہیں ہے، امریکی عرب یورپی بیان۔ اور بی جے پی نے 20 سیٹوں کا اعلان کر دیا۔ اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے، اخبار اردو ٹائمز نے اداریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے نوجوانوں سے کھلواڑ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے ہندوستانی نوجوان پیڑھی پڑھنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، پڑھائی کے نام پر بڑھتے خرچ کو کم کرنے کے لیے والدین اپنے جگر کے ٹکڑے کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارے بچے ایک ڈگری یافتہ ہو جائیں گے اور ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کو صحیح راستے کے ذریعے صحیح تعلیمی اداروں میں داخلہ نہ دلوانا چاہیے۔ کل ہی اردو ٹائمز نے اپنے اداریے میں موت کے سوداگر لکھا ہے۔ آج کل چلی خبر میں بھی اسی طرح کا نوجوانوں سے موت کا کھلواڑ ہوا ہے، پڑھائی اور نوکری کے نام پر موت کا کھلواڑ ہوا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کی ایک کونسلر کا بیٹا میڈیکل اسٹڈیز کے نام پر ہندوستانی طلبا کو فوج کے ویزے پر روس بھیجنے کے معاملے میں سی بی آئی کی عزت پر ہے۔ یہ بی جے پی کارپوریٹر انیتا مکٹ ہیں جو کہ مدھیہ پردیش کے دھار میونسپل کونسل کی رکن ہیں۔ یہ پورا معاملہ پچھلے کئی دنوں چل رہا تھا جس میں ڈاکٹر بننے کے خواہش مند طلبا کو دھوکے سے فوج کے ویزے پر روس بھیجا جا رہا تھا۔ کلیدی ملزم اور ماسٹر مائنڈ سویش مکٹ کے ایکس ہینڈل پر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آر ایس ایس اور اوورسیز سروس کے چیئرمین اور بانی ہیں۔ یہ کمپنی ہندوستانی طلبا کو روس میں بیچلر آف میڈیسن، بیچلر آف سرجری یعنی ایم بی بی ایس میڈیکل اسٹڈیز میں داخلہ حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔
اسی سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ طلبہ سے اس کام کی نہ صرف موٹی فیس لی گئی بلکہ اس کے بدلے میں ان کا کیریئر برباد کر کے انہیں موت کے منہ میں ڈھکیل دیا گیا۔ بی جے پی کارپوریٹر کا بیٹا یہ کام ایک فرضی کمپنی کے ذریعے انجام دے رہا تھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اب تک اس ملزم کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ خبروں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی کا دفتر دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں واقع ہے، جن پر سی بی آئی نے چھاپے بھی مارے لیکن خالی ہاتھ لوٹے۔ کوئی گرفتاری عمل میں کیوں نہیں آئی یہ معلوم نہ ہو سکا۔ اس جعلی کمپنی نے 180 طلبا کو فوج کے ویزے پر بھیجا تھا اور ان میں سے کچھ کی موت بھی ہو گئی۔ اتنا بڑا ریکٹ دہلی کے ہی اطراف میں ہو رہا تھا اور کسی کو خبر تک نہیں تھی۔ کچھ یہی حال اسرائیل میں روزگار دلانے کے نام پر بھی ہو رہا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین جنگ کے سبب خود یہودی لوگ کام چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اب وہاں کمپنیوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی قلت ہو گئی ہے، اور اسرائیل کی یہ قلت پوری کرنے کے لیے ہندوستان سے بے روزگاروں کو بھیجا جا رہا ہے۔ انہیں ایسی جگہ بھیجا جا رہا ہے جہاں خود اسرائیل کے لوگ بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہندوستانی عوام کی جان کے ساتھ کھیلنا اور موت کے منہ میں جان بوجھ کر ڈھکیلنا محض اپنے نام اور اپنے کام کے تحت ہے۔ اس طرح کا کھیل کیوں کھیلا گیا؟ نوکری دینے کے بہانے سے ان ملکوں میں بھیجا گیا جن ملکوں میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، جبکہ جنگ میں پھنسے ہوئے ان ملکوں سے بھاری بھرکم خرچ کر انہیں ہندوستان لایا گیا اور اس کی تشہیر بھی خوب ہوئی میڈیا میں۔ لیکن جنگ کے ان حالات میں اس طرح پیچھے کے دروازے سے ہندوستانی نسل کو بھیجنا موت کے منہ میں ڈھکیلنے کے مترادف ہے۔ گودی میڈیا خبر نہیں چلا رہا ہے؟ کیا یہ ہندوستانی نوجوان ہندوستانی شہری نہیں ہے؟ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شہباز شریف، جی ایچ کیو کا دورہ، کابینہ کے اہم ارکان شامل، آرمی چیف نے استقبال کیا۔ واشنگٹن، آئی ایم ایف دفتر پر پی ٹی آئی کا مظاہرہ، قرض دینے سے پہلے کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی، 7 آرڈیننس میں توسیع کی قرارداد منظور، سنی اتحاد کونسل کا شور، اسپیکر برہم۔ بھارت نے شہریت قانون پر امریکی تشویش کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد اور افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، وفاقی وزیر داخلہ۔ عمران خان سے ملاقات ہوئی، ان کا بند کمرے میں ٹرائل کیا جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر۔ جنگ سے پہلے میں خوبصورت تھی، اب نہیں ہوں، فلسطینی بچی کی ویڈیو وائرل۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کے آج کے کالم کا عنوان ہے، فلسطینیوں کے سوا سب کی فکر۔ کالم نگار مظفر اعجاز لکھتے ہیں کہ جنگلی حیات کا تحفظ بہت ضروری ہے اور جنگلوں کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ انسانیت کی فلاح کے لیے قدرتی ماحول کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ بہت سے ادارے سرگرم ہیں کہ سماٹرا کے جنگلات کا تحفظ کیا جائے، کیونکہ ان جنگلات میں معدوم ہوتی ہوئی سماٹرا کے ہاتھیوں کی نسل کے کچھ جانور بچ گئے ہیں، اور چونکہ یہ میدانی جنگل ہے اس لیے یہ ہاتھی یہاں سے پہاڑی علاقوں میں منتقل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح یہ جنگلات کرۂ ارض کی بقا کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ان تنظیموں کو کرۂ ارض کی فکر ہے، جنگلات کی فکر ہے، ہاتھیوں کی فکر ہے، ان جنگلوں میں موجود بندروں کی فکر ہے۔ اس کے لیے فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ ان میں ایک اہم بندر اورنگاتان بھی ہے، جو کسی زمانے میں انڈونیشیا کے جنگلات میں 2,30,000 سے زائد تھے، اب 1,04,000 کے لگ بھگ رہ گئے ہیں۔ اس کام پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں، لاکھوں ڈالر ایک دن این جی او خرچ کر رہی ہے۔ لیکن فکر نہیں ہے تو غزہ کی، فلسطینی مسلمانوں کی، اسرائیلی درندگی کی، اور اس کے سرپرست ممالک کی جو کرائر سے انسانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ خربوں ڈالر کے بم اور بارود سے نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر دنیا کا حال دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، تو دو الگ الگ سمتوں میں کام ہو رہا ہے۔ عوام فلسطینیوں کے حق کی بات کر رہے ہیں، تو اب تو مغربی ممالک کے عوام بھی اسرائیل کو قابض، جارح، بدمعاش ریاست قرار دے رہی ہے۔ لیکن ان ریاستوں کے حکمراں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ہر طریقے سے اسرائیل کی حمایت ہی نہیں، مدد کرنے میں مصروف ہیں۔ اب یہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اسرائیل کا قیام کیسے عمل میں آیا، وہ 75 برس سے کیا مظالم کر رہا ہے۔ انسانی بستیوں کو تباہ کر کے وہاں قبضہ کر رہا ہے اور یہودی بستیاں بنا رہا ہے۔ دنیا کا ہر ادارہ کھل کر اس کی مدد کر رہا ہے، صرف عوام ہیں جو دوسری جانب ہے۔ اسرائیل کے خلاف ان دو صفوں میں حکمراں بہت طاقتور ہیں، عوام اپنی اتحاد کے ذریعے اور احتجاج کے ذریعے انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اب بھی فکری طور پر امت مسلمہ میں ابہام پھیلایا جا رہا ہے۔ جوں جوں فلسطین کی ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں، یہ لوگ حماس کے بارے میں ابہام کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کہہ ڈالا کہ حماس کو اسلام کا پتہ ہے نہ انسانیت کا، حالانکہ درندگی اسرائیل کر رہا ہے۔ اسپتالوں، اسکولوں، مسجدوں، خیمہ بستیوں کو وہ تباہ کر رہا ہے، ہفتوں سے بھوکے فلسطینیوں کو خوراک کے حصول کی لائن میں نشانہ بنا رہا ہے، فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے انہیں بے دخل کر رہا ہے۔ اور حماس نے ایک مرتبہ مزاحمت کیا کر دی، ساری غلطی اسی کی ہے، یہ اسلام بیزار لوگ اس سے تو اب تک انکار نہیں کر سکے کہ اسرائیل کے تسلط سے قبل فلسطین ایک ریاست تھی، پھر خلافت کے خاتمے کے بعد اردن کی سلطنت ذریعے اس کا نظام چلایا جاتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام درخشاں ستارے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر تیسری مجلس میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔
سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر ہیں، میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ آسمان امامت و ولایت کے بارہویں درخشاں ستارے قائم آل ایبا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام مہدی میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے روشن اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلہ وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی مذہبی سرگرمیوں اور ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں مذہبی علماء اور دانشوروں کو اعلیٰ مقام و منزلت حاصل ہے۔ خاتم الانبیاء افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء روئے زمین پر چراغوں کی مانند ہیں، نیز انبیاء اکرام کے جانشین اور وارث ہیں۔ دین اسلام آخری الہی اور آسمانی دین ہے، اور پیغمبر اکرم آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، کیونکہ لوگ ترقی و کمال کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنی ابدی سعادت و کامرانی کا نسخہ حاصل اور قیمتی میراث کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی آخر بھی خدا کے بندوں میں شامل تھے، اس لیے دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی ایک محدود زندگی بسر کر کے اس دنیا فانی سے دار بقا کی جانب چلے گئے، لیکن اس کرۂ خاکی پر جب تک آخری انسان سانسیں لیتا رہے گا اس وقت تک اسلامی تعلیمات کی بقا ضروری ہے۔ آغاز اسلام کے بعد سے 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ تک نسل مرسل اعظم سے 12 معصوم اماموں کا بابرکت اور نورانی وجود نہال اسلام کے تناور ہونے اور نفاق و کفر کے تباہ کن طوفانوں اور حادثات سے اس کے محفوظ رہنے کا باعث بنا۔ البتہ آخری دین الہی کی حفاظت کے لیے عالم انسانیت نے بھاری تاوان کے طور پر انسان کامل کے عملی نمونوں یعنی 11 معصوم اماموں کی پاکیزہ زندگیاں قربان کر دیں۔ 12ویں امام معصوم حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مصلحت الہی سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تاکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات عالم ان کے بے مثال و پرفیض وجود کے سائے میں باقی رہے، اور آپ کی پاکیزہ زندگی بھی آپ کے جانی دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رہے۔ بعض روایات کی بنیاد پر امام عصر رضی اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ کیا ہے، یہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جو ابھی نہیں بلکہ حضرت امام زمانہ کے حکم خدا سے ظہور کے بعد آشکارا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ بعض روایات میں غیبت امام عصر کی عام فہم وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ ان روایات میں لوگوں کا امتحان انسان کی سعادت و خوشبختی میں مادی اور دنیوی حکومتوں کی ناکامی کا نمایاں ہونا، انسانوں کی پرورش و تربیت، بقائے عالم کے لیے فیض کے وسیلے کے عنوان سے امام و حجت الہی کا تحفظ، اور عدل و انصاف پر مبنی الہی حکومت کے قیام کے لیے دنیا کی آمادگی شامل ہیں۔ لیکن قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ جب تک امام معصوم اور حجت الہی پردہ غیب میں ہے، متقی اور پرہیزگار صاحبان علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، الہی تعلیمات کی وضاحت کریں، روایات کے مطابق پیش خدا ان علماء کی عظمت و منزلت انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بلند ہے۔ عالم دین کی اہمیت و عظمت، مقام و منزلت اور جلالت و کرامت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے خدا اور ملائکہ کے بعد صاحبان علم کا تعارف اپنی وحدانیت کے گواہ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل کے ساتھ ایمان و یقین رکھنے والے ان موحد صاحبان علم کا اللہ اور ملائکہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پردہ غیبت میں ہمارے قائم کے جانے کے بعد اگر ان صاحبان علم کا وجود نہ ہوتا جو خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے اور اس کے وجود کے فیض سے ہدایت پاتے ہیں اور الہی دلائل و براہین سے دین خدا کا دفاع کرتے ہیں اور پرہیزگار کے مستضعف اور کمزور بندوں کو ابلیس اور اس کے پیروؤں کے دام فریب سے نجات دلاتے ہیں، تو بلا شبہ تمام لوگ دین خدا سے منحرف اور اپنے دین پر پلٹ جاتے۔ سامعین، 12ویں آفتاب امامت قائم آل ابا حضرت امام مہدی کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے نورانی اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس پر کوئی ملک اور فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا، وہ علم اور تقویٰ کی اس منزل تک کیسے دسترسی حاصل کر لیتا ہے کہ بہت سے انبیاء سے بھی وہ افضل و برتر ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال اس کو اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنی توحید و وحدانیت کا گواہ بناتا ہے۔ اس راز سے آگاہی انسان کے لیے کس قدر لذت بخش اور وجد و سرمستی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیات و روایات میں بھی صاحبان علم کی معرفت اور ان کی پیروی پر بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب دانیال پر وحی فرمائی کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ جاہل انسان ہے جو دانستہ طور پر صاحب علم کے حق کو سبک اور بے اہمیت سمجھے اور اس کی پیروی نہ کرے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے جو بے شمار اجر و ثواب کا جویا ہو، صاحبان علم کا ہم نشیں ہو، متین و سنجیدہ افراد کا پیرو ہو اور صاحبان علم و دانش کی قدر کرتا ہو۔ اسلام علماء دین کی خاص منزلت و اہمیت کا بے سبب قائل نہیں ہے۔ وہ دین جو مرضی الہی سے عالم انسانیت کے لیے سعادت مندانہ اور خوش بختی کی زندگی کا آخری اور جامع ترین لائحہ عمل لے کر آیا ہے اور اس کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے سینکڑوں اور شاید ہزاروں سال باقی رہنا ہے، لہذا اسے باخبر و بابصیرت اور متقی و پرہیزگار صاحبان علم کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کے تلاطم اور عالم انسانیت میں تیزی سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں میں انسان کی نئی ضرورتوں کو پورا اور جدید مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔ خداوند عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ابدی اور جاویداں سعادت و خوشبختی کا جامع اور ناقابل تغییر دستور العمر بیان کر دیا ہے، تاکہ لوگ وحی اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دور کے حالات کے مطابق مختلف شعبوں میں جزی مسائل کے احکام پر دسترس حاصل کریں۔ لیکن جزی مسائل کے احکام کو کشف کرنے اور ان کو معلوم کرنے کے لیے دینی کتب و ماخذ پر ہر پہلو سے مسلط ہونا، نیز گہرے ایمان اور قوت عقل و ادراک کا وسیع پیمانے پر حامل ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ ملکہ و مہارت صحیح تربیت و پرورش اور مسلسل جد و جہد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کا حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء دین ہی وہ با ایمان اور عزم راسخ کے حامل افراد ہیں جو اپنی تمام عمر کی جد و جہد اور سعی و کوشش کے ماحصل اور ثمرے کو دین الہی کی بقا کے لیے انسانیت پر قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلے وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی سرگرمیوں، ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔